الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے مختلف مقامات سے آیات پڑھی اور اس کے ساتھ ایک حدیث پڑھی، اور ان تمام آیات اور حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو ایک خاص ادب اور ایک خاص ذمہ داری اور عادت کی طرف توجہ دلائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں مسلمانوں کے کامیاب ہونے کی علامات بیان فرمائی ہیں، جہاں پہ فلاح اور صلاح کی اور مغفرت کی اور رضوان کی شرائط اور وہ مقامات کے جہاں مومن کا پتہ چلتا ہے، ان میں سے ایک انتہائی اہم مقام وہ عہد اور پیمان ہے، یعنی وعدہ اور عہد، کسی سے اگریمنٹ کر لینا، کسی کو زبان دے دینا، کسی سے وعدہ کر لینا، اس بارے میں مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے، جو قرآن اور حدیث نے ہمیں سکھایا، اور اس کے بالمقابل ہماری اور ہمارے بھائیوں کی عادات اور معیار کیا ہیں، اس کو دیکھ کر بہت زیادہ غم اور فکر کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت میں فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، مومن وہ ہیں جو اپنی امانت کو وفا کرتے ہیں سچائی کے ساتھ، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے عہد اور پیمان کا پاس رکھتا ہے. قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو آپ وعدہ کرتے ہیں، جو پیمان کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں، وہ پورا کرنا ہوگا. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس لیے کہ عہد و پیمان اور وعدوں کے بارے میں آخرت میں ہم سے سوال ہوگا. دنیا کے اندر جو ہمارے اعمال ہیں، بغیر کسی شک شبے کے تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہیں، اللہ کے فرشتوں کے جو متعین کردہ ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح ان اعمال میں نیکیوں پہ ثواب ملے گا اور گناہوں پہ عقاب مل سکتا ہے، اسی طرح ہمارے ہوئے وعدے، ہمارے عہد و پیمان، ہماری کمٹمنٹس، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. آپ نے فلاں مسلمان سے یا فلاں انسان سے یہ وعدہ کیا تھا، کیوں پورا نہیں کیا؟ دنیا کے اندر تو جھوٹ بول کے، مکر و فریب کر کے، ہیلا بہانہ کر کے جان چھڑائی جا سکتی ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا علم وہ کامل ہے، اور اس کے علم کے اندر ہم اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، جب تم لوگ آپس میں کوئی عہد و پیمان کرتے ہو، کوئی وعدہ کرتے ہو، کوئی کلام کرتے ہو، زبان دیتے ہو، تو اس کو پورا کیا کرو. یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. یہاں تک کہ جو شخص کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور العیاذ باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، تو قرآن کریم نے اس کے اندر بھی بیان فرمایا کہ یہ وعدہ خلافی کا مرتکب ہوا ہے. الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، کیا ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں لیا تھا؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی کہیں بھی باتوں میں نہیں آؤ گے، اور شیطان کے کہنے پہ معبودان باطلا کی عبادت نہیں کرو گے. انہ لکم عدو مبین، شیطان تو انسان کا اور مسلمان کا کھلا دشمن ہے. اور اللہ نے ایک اور وعدہ بھی لیا تھا، وانی عبدونی، اور ایک اللہ کی عبادت کرو گے. ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ. اللہ تبارک و تعالی جب اپنے انبیاء کا ذکر فرماتے ہیں تو ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ وعدے کے پکے تھے، اور وہ امانت کو وفا کرتے تھے، وہ عہد و پیمان کے اوپر قائم رہتے تھے. وہ ابراہیم الذی وفا، اور ہمارے نیک بندے ابراہیم علیہ السلام، جو کہ بہت زیادہ عہد اور پیمان اور ایفا کے پابند تھے. اور ان کے اولاد کے بارے میں وذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد کیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرآن کریم میں، انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے. وکان رسولا نبیا، اور اللہ کے برحق رسول اور نبی. والذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جب اپنے نیک بندوں کا بیان فرماتے ہیں، وہ نیک بندے جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں اور اس میں حد سے آگے نہیں بڑھتے، اور ہمارا اور اللہ کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کو توڑتے نہیں ہیں. ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، اور جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کا وفا کرے گا، پورا کرے گا، اس کو اجر عظیم ملے گا. تو یہ تمام آیات اور بے شمار احادیث اگر آپ دین کے ذخیرے میں اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں نظر ڈالیں تو آپ کو اتنی زیادہ اہمیت اس کی ملے گی کہ گویا کہ مومن کے ایمان کا ایک بڑا حصہ وہ عہد و پیمان اور وعدے کی وفاداری ہے. میرے محترم سامعین کرام، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی ہم سے وعدہ کر رہا ہو، وہ اچھا خاصا مسلمان ہوتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اس کی وضاحت کے اندر اسلام اور دین کی علامات پائی جاتی ہیں، لیکن جس سے وعدہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جھوٹا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور جو وعدہ کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، جھوٹا وعدہ کر رہا ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ خطرناک کام ہے، اللہ تبارک و تعالی کی غضب کو دعا دینے والا کام ہے. دعوت دینے والا کام ہے اللہ کے عذاب کو، اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسلام کے اندر وعدے سے اگر کوئی آدمی معذور ہو جائے تو اس کے لیے معافی ہے. آپ کسی سے وعدہ کر لیں کہ میں کل آپ کے گھر آؤں گا، لیکن کسی وجہ سے کوئی بیمار ہو گیا، العیاذ باللہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، آپ نہیں پہنچ سکے، تو اس آدمی کو خبر دینا اور اس کے سامنے عذر پیش کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ نے وعدہ کر لیا اور آپ کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے تو آپ بے فکر ہو کے چلے گئے، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اور اندیشہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے گناہ کے مرتکب نہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے وعدہ کیا ایک مقام پر ایک وقت میں ملنے کا. جب وہ مقررہ وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس مقام پہ، آپ نے اس کا انتظار کیا، لیکن جس سے وعدہ ہوا تھا وہ نہیں آیا. روایت کے اندر آتا ہے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا اس کو 3 دن بعد یاد آیا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اور میں وہاں نہیں پہنچ سکا. وہ بھاگا اور کسی بھی طرح کر کے وہاں پہنچا. 3 دن بعد اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پہ اس آدمی کے منتظر تھے، اور آپ نے صرف اتنا فرمایا، یا فتح قد شققت علیہ، اے نوجوان تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے. انا ہا ہولا امن و فلاثت ایام انت بیروکا، میں 3 دن سے تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں تمہارے وعدے کے مطابق. حالانکہ یہ ایک معمولی سی بات ہے، آج کل کے زمانے میں دن میں سینکڑوں میٹنگز طے ہوتی ہیں، سینکڑوں جگہ ملاقاتوں کا وقت طے ہوتا ہے اور پھر وہ کینسل بھی ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایک پیغمبر کا کیا ہوا وعدہ وہ اتنا زیادہ مضبوط ہے اور وہ اتنا قوی ہے کہ گھنٹے تو دور کی بات، کئی دن گزر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ میں وعدہ خلافی کا مرتکب نہ ہو جاؤں وہاں منتظر رہے اور آپ نے انتظار فرمایا. اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، آپ تو تمام مخلوقات کے اندر افضل ترین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اگر آپ احادیث کے ذخیرہ پہ نظر ڈالیں تو آپ کو ایسے ایسے مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا کرتا ہوا نظر آئے گا کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے. اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کے اندر ان کے مقابلے میں کوئی ایسے دلائل اور ایسے واقعات پیش نہیں کر سکتا جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے نبھائے ہیں اور آپ کے صحابہ نے نبھائے. حضرت حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کو رازدار پیغمبر بھی کہا جاتا ہے. حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان، یہ دونوں اسلام لے آئے اور مدینہ کی طرف چل دیے اس غرض سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. اور اسی دوران مکہ سے مشرکین نکل چکے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اور حذیفہ اور ان کے والد وہ ابو جہل کے ہتھے چڑھ گئے. ابو جہل کو پتا تھا کہ یہ لوگ اسلام لا چکے ہیں اور یہ مدینہ جا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہونے کے لیے، لہذا ابو جہل نے کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ وہاں جا کے ہمارے خلاف لڑیں گے، افرادی قوت بڑھے گی، لہذا ہم آپ کو جانے نہیں دے سکتے. حضرت حذیفہ اور آپ کے والد نے اس وقت ابو جہل سے یہ وعدہ کر لیا کہ تم ہمیں جانے دو، ہم مدینہ منورہ چلے جائیں گے اور وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، ملاقات کریں گے، آپ کے خلاف جو جنگ ہوگی اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے. اور اس وعدے کی شرط پہ مشرکین نے ان دونوں کو چھوڑ دیا اور وہ دونوں مدینہ پہنچ گئے. جب مدینہ پہنچے تو مسلمانوں کو خبر مل چکی تھی، مسلمان بھی اپنا دفاع کرنے کے لیے نکل رہے تھے مدینہ منورہ سے، کیونکہ یہ جنگ اچانک ہوئی ہے، پہلے سے حالات ایسے نہیں تھے کہ جو جنگ کے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حذیفہ نے یہ تمام معاملہ رکھا اور فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، یہ غزوہ بدر ہے، اور بدر میں جو شریک ہوا ہے ان کا صحابہ میں الگ اور اعلی مقام ہے. بدریین صحابہ کہلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بدریین صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مغفرت فرما دی. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کا نام بطور تبرک کے ہمارے بزرگ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتے ہیں. اور صرف 313 افراد، 70 کے قریب اونٹ اور 2 گھوڑے اور چند تلواریں. ہر ایک کے پاس تلوار نہیں تھی، کسی کے پاس ڈنڈا، کسی کے پاس لاٹھی، کسی کو کچھ نہیں ملا، اس نے پتھر اٹھا لیے. اور اس عالم کے اندر 2 بندے زبردست مضبوط قسم کے اعلی تعلیم یافتہ مل رہے ہو تو یہ ایک کمانڈر کے لیے اور جرنیل کے لیے بہت ہی زبردست ڈیل ہے، وہ ان کو واپس نہیں کر سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کر دیا کہ تم ابو جہل سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ تم مجھ سے ملو گے اور ہمارے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوگے، لہذا میں تم دونوں کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتا. یہ پیغمبر کا عہد ہے، پیغمبر کا وعدہ ہے، اس کو نہیں توڑا جا سکتا. علماء فرماتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غرض تھی یا آپ کا جو مقصد تھا وہ کوئی زمین حاصل کرنا نہیں تھا، نہ کوئی بادشاہت حاصل کرنا مقصود تھا، نہ اپنے بارڈرز کو آگے بڑھانا مقصود تھا، بلکہ یہ انصاف کی جنگ تھی، یہ ایمان کی جنگ تھی، یہ اعلی کلمت اللہ کی جنگ تھی، یہ روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے قانون نافذ کرنے کی جنگ تھی. اور جو ایک اللہ عبادت کا لائق ہے تمام مخلوقات کو یہ پیغام پہنچانے کی جنگ تھی. تو جب اتنی اعلی جنگ ہو اور اتنا اعلی ترین اس کا مقصد ہو، اس کو گناہ کر کے کیسے پایا جا سکتا ہے؟ آج کل ہمارے دوست اچھے اعمال کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن بے نتیجہ بے اثر. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نیکی کرنے کے لیے بھی گناہ کر گزرتے ہیں، ہم تبلیغ کے لیے بھی اگر کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اگر ہم جہاد کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عہد و پیمان پر عمل کرنے کی اپنی طرف سے بظاہر کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اس میں بھی کہیں کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لہذا ایسا کام جو خالص دین کا ہو، خالص اخلاص کا ہو، ایمان کا ہو، جب وہ گناہ کے راستے سے کیا جائے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہو. میرے محترم سامعین، یہ ایک بہت ہی اہم لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو خالص کر لیں، ہم اپنے کام جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جو دین کے لیے کر رہے ہیں، جو اس ثواب کے لیے کر رہے ہیں، اس کے اندر. اور عام طور پہ بھی ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کے کسی کام میں نہ اللہ کو وہ ناراض کرے، نہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرے، اور نہ وہ کسی دوسرے مومن کو تکلیف پہنچائے. اور میں نے آپ کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ رکھا بدر کا، یہی وجہ ہے کہ حذیفہ بن الیمان اور ان کے والد غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، باوجود اس کے کہ وہ اس سے پہلے ایمان لا چکے تھے. کیونکہ ایک فاسق فاجر اور اسلام کے دشمن ابو جہل سے وعدہ ہو چکا تھا کہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، لہذا اس کا وعدہ خلافی کی اجازت نہیں مل سکی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف تشریف لے گئے اور کفار نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک لیا تو وہاں پہ ایک صلح ہوئی جو صلح حدیبیہ کہلاتی ہے، حدیبیہ کے مقام پہ، اور مختلف مشہور اس کی شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ رکھی گئی کہ مکہ سے جو شخص مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا اس کو واپس فوری طور پہ مکہ بھیج دیا جائے گا، یعنی آسان الفاظ میں اس کو ہجرت کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو مدینہ سے مکہ جائے گا اس کو واپس لینے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا، یعنی مسلمانوں میں سے جو مکہ چلا گیا وہ واپس مدینہ نہیں آئے گا. عجیب سی شرط ہے، اور بظاہر یہ شرط انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم ذات ہیں، آپ کے دور اندیشی میں اللہ تبارک و تعالی کی وحی کی روشنی میں آپ کو عنقریب فتوحات نظر آ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر یقیناً آپ کو بہت بڑی فتح ملنے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عہد نامہ مرتب کیا جا رہا تھا اور اس کے اندر اس کی شکلیں لکھی جا رہی تھی اور ابھی دستخط وغیرہ اور مہرے لگنا باقی تھی، اس دوران میں حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ جو مکہ کے رہنے والے ایک مسلمان تھے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے والد نے، اسی کے والد نے ان کی ٹانگوں میں بیڑیاں ڈال کے صبح شام ان پہ تشدد کرتے تھے. ابو جندل کو پتہ چلا کہ قریب میں حدیبیہ میں پیغمبر اسلام اور آپ کے صحابہ تشریف لائے ہیں اور وہاں پڑاؤ ڈالا. وہ اسی طرح اسی حالت میں کسی طرح بچ بچا کے نکل کے وہاں پہنچ گئے، پیروں میں بیڑیاں بھی موجود تھی، تشدد کے نشانات بھی موجود تھے، اور ابو جندل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں ایمان لا چکا ہوں لیکن اس وجہ سے میرے اپنا باپ میرے لیے قاتل بنا ہوا ہے اور میں مزید تشدد برداشت نہیں کر سکتا، آپ مجھے ان سے بچائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے میں جو مکہ والوں کی طرف سے آئے تھے ان سے درخواست کی کہ یہ ایک مسلمان شخص ہے اور یہ بہت زیادہ مظلوم ہے، یہ مشکل میں ہے، اس کو میرے پاس رہنے دو، اس لیے کہ معاہدے پہ ابھی دستخط نہیں ہوئے. لیکن مشرکین نے صاف انکار کر دیا کہ اگر آپ ابو جندل کو ساتھ لے کر گئے تو یہ معاہدہ ابھی ہی ٹوٹ گیا سمجھیں اور آپ نے وعدہ خلافی کیا، العیاذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو تسلی دی اور فرمایا اللہ تمہارے لیے کوئی اور انتظام فرمائیں گے، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا اور تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا. غور کرنے کی بات ہے، آج کل کے ہمارے اور آپ جیسے افراد ہوتے تو ہزاروں تاویلات ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں کہ یہ زبردستی کا وعدہ ہے، یہ نا انصافی ہے، یا کوئی تاویل کر لی جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آپ کا ظاہر اور باطن تمام مسلمانوں کے سامنے بالکل واضح تھا، آپ نے صاف انکار فرما دیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ابو جندل کو واپس ان کے حوالے کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خلاصی عطا فرمائی اور وہ دوسرے طریقے سے نکل گئے. تو میرے محترم بھائیوں، آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جو یو ٹرن نہیں لیتا وہ سیاستدان نہیں ہے، بالفاظ دیگر یو ٹرن کو کیا کہا جائے گا؟ جھوٹ، وعدہ خلافی، دو نمبری، مکر، فریب، اپنی زبان سے پھرنا، عہد و پیمان سے مکر جانا، اس کو اگر یہ صلاحیات اور خاصیات کسی میں نہیں ہیں، وہ یہ گناہ نہیں کر سکتا، تو وہ سیاستدان نہیں بن سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم معیار میں اتنے گر گئے اور ہمارا ایمان کا معیار اور عمل کا معیار اور کمٹمنٹ اور ہمارے قول و فعل میں اتنا فرق آ گیا کہ دو نمبری کرنے کو اب خصوصاً ایک خاصیت سمجھا جاتا ہے. جو آدمی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہو اس کو چالاک کہا جاتا ہے، اس کو معاشرے میں کامیاب فرد سمجھا جاتا ہے. میرے محترم دوستوں اور مسلمانوں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں کیا تعلیمات دی. کیا پیغمبر صلح حدیبیہ پہ یو ٹرن نہیں لے سکتے تھے؟ العیاذ باللہ. کیا پیغمبر حذیفہ بن الیمان جیسے جرنیل کو اپنی جنگ میں شامل کر کے یو ٹرن نہیں دے سکتے تھے؟ کیا اس کے علاوہ ہزاروں مقامات پہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے وعدے کیے ہیں کیا ان وعدوں سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے؟ نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ ہمارے اندر جو ایمان کی روح ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک عام آدمی کو چھوڑیے، ایک حکمران اور ایک ہمارا بڑا، وہ جو آج کہہ رہا ہے، آپ معاشرے میں نکل کے پتہ کر لیں، بچے کو بھی یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس لمحے کون سا حکم واپس ہو جائے اور کون سی بات پلٹ دی جائے اور یو ٹرن کے نام پہ اس کو ایک، جسے کہتے ہیں کہ ایک اس کے لیے ایک جائز راستہ تلاش کر لیا جائے یا تعویل تلاش کر لی جائے۔ یہ بہت غلط ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں ہمیں ایسے افراد تلاش کرنے ہوں گے، ایسے ہمارے قائد تلاش کرنے ہوں گے، ایسے مصلح تلاش کرنے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر انبیاء کی یاد آتی ہو، جن کو دیکھ کر اولیاء اور صحابہ کی یاد تازہ ہوتی ہو۔ یہ نہیں کہ جو یو ٹرن نہیں لے سکتا تو وہ سیاستدان نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے انما اعمالکم اعمالکم، وہ بیچارے بھی بے قصور ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو تمہارے حکمران ہیں وہ تمہارے اعمال کا آئینہ ہے، عکس ہے اس کا۔ اگر ہمارے حکمران یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں تو کیا ہمارے معاشرے کے اندر کیا بہت سب کچھ صحیح چل رہا ہے؟ آپ باہر نکلیں، کسی سے معاملہ کر کے دیکھ لیں، بہت بڑے خوش نصیب ہوں گے اگر آپ کو ایک سیدھا سادہ اچھا وعدے کا پکا مسلمان بھائی مل جائے۔ آپ کسی کے پاس امانت رکھوا کے دیکھ لیں، آپ کسی کو قرضہ دے کے دیکھ لیں، آپ کسی کے ساتھ شرکت والی تجارت کر کے دیکھ لیں، منٹوں میں لمحوں میں آپ کو اس کی نیت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ معاشرہ اتنی گراوٹ کا شکار کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کو یہ تعلیم دی تھی کہ جیسے نماز پڑھنی ہے، جیسے زکات دینی ہے، جیسے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اسی طرح اہم تعلیم ہے کہ تم اپنے امانت میں بھی ایفا کرو گے اور اپنے وعدے میں بھی عہد و پیمان کا خیال کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی چھوٹے بچے کو اپنے پاس بلا رہا تھا اور بچہ اس کے پاس نہیں آ رہا تھا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے ضد کرتے ہیں۔ تو صحابی نے کہا میرے پاس آؤ، میں تمہیں چیز دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابی سے پوچھا کہ تم اس بچے کو کیا دینے والے ہو؟ صحابی نے کہا میرے پاس ایک کھجور ہے اور میں نے یہ ارادہ کیا تھا اگر یہ بچہ میرے پاس آ جائے تو میں اس کو کھجور دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے اس ارادے سے بچے کو اپنے پاس بلایا تھا کہ یہ میرے پاس آ جائے لالچ میں اور میں اس کو کچھ نہ دوں، تو یہ تم غلط کر رہے ہو، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ آج کل کے زمانے میں ہمارے بھائی اور ہمارے مسلمان وہ گھروں میں بچوں کے معاملات کے اندر اس معاملے میں بہت بے احتیاطی کا شکار ہو گئے ہیں۔ بچہ ضد کر رہا ہے ساتھ جانے کی، باہر جانے کی، کسی چیز کے طلب کرنے کی، تو اس کو کہا جاتا ہے بیٹا میں آپ کو یہ چیز لا کے دے دوں گا، ابھی آپ سو جاؤ، ابھی آپ پڑھ لو، ابھی آپ کھانا کھا لو۔ اور بچہ جو ہوتا ہے اس کا ذہن اور اس کا دل وہ بالکل جیسے ایک صاف ستھرا پتھر ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر جو چیز نقش کر رہے ہیں وہ زندگی بھر اس پہ نقش رہے گی۔ وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ ابا جان کب میرے لیے کھلونا لے کے آئیں گے، کب میرے لیے کھانے کی چیز لے کے آئیں گے، اور ابا جان نے تو لانا ہی نہیں ہے کیونکہ ابا جان جھوٹا وعدہ کر چکے تھے۔ لہذا بچپن ہی سے جب سے وہ کلام اور سوچ سمجھ کے قابل ہوتا ہے اس کو وعدہ خلافی سکھائی جا رہی ہے۔ یہ تربیت نہیں ہے، یہ نقصان ہے، یہ بچوں کو العیاذ باللہ جہنم کے گھڑے میں پھینکنے کے برابر ہے۔ اب جس بچے کو پتا ہے کہ بچپن میں میرے ساتھ میرے گھر والوں نے جھوٹے وعدے کیے ہیں، جب وہ تربیت پا کر بڑا ہو کے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے گا تو وہ کیوں کر اپنے وعدے پورے کرے گا؟ بچوں سے کہا جاتا ہے بیٹا باہر مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو بولو کہ ابا گھر پہ نہیں ہیں، یا فون آ رہا ہے اٹھا کے بول دو ابا مصروف ہیں ابھی بات نہیں کر سکتے۔ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے میرا باپ، میرے والد، میرے چچا، میرے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں، گویا کہ انجانے میں ان کو جھوٹ کی تعلیم دی جا رہی ہے. جس بچے سے آپ کہلوا رہے ہیں کہ ابا گھر میں نہیں ہے، یہی بچہ کل آپ کو بولے گا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. لہذا یہ جو بظاہر ہمارے اور آپ کے سامنے دکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یا قابل توجہ لوگ نہیں سمجھتے اس کو، یہاں سے خرابیاں شروع ہوتی ہیں. اور یہیں سے ہمیں اپنی تربیت کو درست کرنا ہوگا، اپنے اولاد کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ بیٹا آپ مسلمان ہیں، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین پہ چلنا ہے، اور مسلمان کی زبان سے جو الفاظ نکل گئے آسمان اور زمین اوپر نیچے ہو جائے، اس کی زبان نہیں ہٹتی. اس نے جو وعدہ کر لیا وہ وعدہ قیامت تک قائم ہے اس پہ، اور اس نے عہد اور پیمان جو کر لیا آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے، وہ اس سے نہیں ہٹے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں. شام کے علاقے میں آپ خلیفہ رہے ہیں، آپ امیر بھی رہے ہیں، اور شام کے جو سرحدیں ہیں وہ یورپ کے قریب ہیں، رومیوں سے ان کے اکثر جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور رومی اس زمانے میں پورے دنیا کے اندر سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رومیوں سے یہ معاہدہ کر لیا کہ چند مہینوں تک جنگ بندی کی جائے گی، نہ ہماری طرف سے کوئی حملہ ہوگا اور نہ آپ کی طرف سے کوئی حملہ ہونا چاہیے. اور اس معاہدے کے دوران حضرت معاویہ نے یہ جنگی چال چلی کہ خاموشی سے اپنی فوج کو میں سرحدوں پہ لے جاتا ہوں، اور جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا ہماری طرف سے حملہ کر دیا جائے گا، جسے سرپرائز اٹیک کہتے ہیں، اچانک حملہ کر دیا جائے تو دشمن ہڑبڑا جاتا ہے اور ان کو دفاع کا موقع کم ملے گا، لہذا ہمیں فتوحات حاصل ہوگی. آپ نے اپنے ساتھیوں سے اس بات پہ مشورہ کیا اور اس پہ عمل شروع کر دیا، اور تمام جو افواج تھی، مرکزی چھاونیاں تھیں، ان کو منتقل کر دیا گیا روم کی سرحدوں کی طرف. اور جیسے ہی معاہدے کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہوا، حضرت معاویہ نے اپنی افواج کو رومیوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دی، اور افواج وہ پلک جھپکتے میں آگے بڑھتے گئیں، اور بڑی زبردست قسم کی ان کی جو یہ ٹیکٹک تھی، یہ جو چال تھی، ان کی یہ کامیاب رہی، اور رومی اپنا دفاع نہ کر سکے، کئی بستیاں، کئی علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے. اس دوران میں ایک شخص گھوڑے پہ سوار دور سے آواز لگاتا ہوا آ رہا ہے، یا عباد اللہ قفو، یا عباد اللہ قفو، اللہ کے بندو رک جاؤ، رک جاؤ. جب قریب آیا تو اس نے نعرہ لگایا، وفا ان لا غدر، مومن اپنے وعدے پہ قائم رہتا ہے اور وہ غداری نہیں کرتا، ایمان والے وعدہ پورا کرتے ہیں اور وہ غداری نہیں کرتے. قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت معاویہ سے فرمایا، آپ نے جو حملہ کیا ہے یہ حملہ عہد اور پیمان کے خلاف کیا ہے، اور میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم جب کسی سے عہد اور پیمان کرو تو اس کے اوپر قائم رہو، الا یہ کہ تم برسر عام اعلان کر دو کہ ہمارا اور آپ کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، یعنی خفیہ طور پہ یا چھپ کر یا کسی اور تعویل کے ساتھ عہد و پیمان سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا ہے. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں نے کوئی عہد و پیمان نہیں توڑا، ہمارا عہد ایکسپائر ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد میں نے حملہ کیا ہے. صحابی نے کہا کہ نہیں، آپ کی بعض افواج وہ عہد کے ختم ہونے سے پہلے ہی رومیوں کے سرحدوں میں داخل ہو چکی تھی، لہذا میں اس کو غدر سمجھتا ہوں، آپ بھی واپس چلیں، اپنی تمام افواج کو بھی واپس کریں، اور یہ حملہ، یہ اسلام اور ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، لہذا یہ اسلامی جنگ نہیں ہو سکتی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تمام فوج کو آرڈر کیا کہ واپس چلو، اور رومیوں کو ان کے علاقے واپس مل گئے. یہ ہوتا ہے مسلمان کا عہد و پیمان، یو ٹرن نہیں ہوتا. یہ ہوتی ہے سیاست، یہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے انقلابی لیڈر، کہ جو دیکھتے ہی دیکھتے عرب کے ایک بستی سے نکلتے ہیں اور ہند بھی ان کا ہو جاتا ہے، افریقہ بھی ان کا ہو جاتا ہے، یورپ والے بھی ان کے خوف سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے، ہم اپنے معیار کو اعلیٰ کریں گے، ہم اپنے بتائے ہوئے تعلیمات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے بتائے ہوئے اصول اس کو اپنائیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ اس طرح ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی کہ ہم اپنے آپ کو چالاک اور عیار سمجھیں اور لوگوں کو وقتاً فوقتاً دھوکہ دیتے جائیں۔ آپ کے سامنے جو ملک کے اندر بہت برے حالات ہیں اور جگہ جگہ پہ بے اعتمادی کی فضا ہے اور مستقبل کے بارے میں بے یقینی ہے، عام طور پہ سیاست یہ ایک سینسیٹیو اور حساس موضوع سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں چند باتیں آپ لوگوں کی گوش گزار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ اصل خرابی کی وجہ اور مشکلات کا سبب ہماری سمجھ میں آ جائے اور آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اسلام اور قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے قوانین کو اپنائیں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ اپنا فضل فرما کر یہ مشکلات آسان فرما دیں۔ اس بارے میں ایک اور نقطہ بھی قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تخن من خانک، جو آپ کے ساتھ خیانت کرے آپ اس کے ساتھ خیانت نہ کیجیے۔ کسی دھوکے باز سے آپ کا واسطہ پڑ جاتا ہے، کسی خیانت کرنے والے سے آپ کیا ڈیل ہو جاتی ہے، معاملہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے علیاذ باللہ، تو اس کے جواب میں آپ دھوکے باز نہ بنیں، آپ خائن نہ بنیں، آپ وعدہ خلاف نہ بنیں، آپ عہد کو توڑنے والے نہ بنیں۔ علماء فرماتے ہیں بظاہر اس حدیث کے روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جو حکومت کے قوانین ہیں، جو ان کے بنائے ہوئے آپ کے لیے طریقے ہیں، وہ ہر مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ کسی ملک کے باشندے بنتے ہیں، وہاں کا قومی کارڈ آپ حاصل کرتے ہیں، تو آپ عملاً اپنے ملک سے یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، میں ان کو تسلیم کرتا ہوں اور ان کے مطابق چلوں گا۔ لہذا یہ سمجھ لینا کہ حکومت ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے تو ہم بھی ان کو دھوکہ دیں گے، یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں۔ اگر حکومت ہم سے زیادہ ٹیکس وصول کر رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہم بھی دھوکہ دیں گے ان کو، بظاہر علماء فرماتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، ایسے حکومت کو ختم کرنا یا ایسے افراد سے جان چھڑانا یہ مسلمانوں کا ایک اہم فریضہ ہے، لیکن اس کے لیے اسلام نے اور بہت راستے مقرر کیے ہیں۔ اسلام کامل دین ہے، اسلام کے اندر سیاست بھی ہے، اسلام کے اندر جہاد بھی ہے، اسلام کے اندر صلح کے مواقع بھی فراہم کیے گئے ہیں، اسلام کے اندر حکمت عملی طے کرنے کے مواقع بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ لہذا دھوکے بازی کے راستے اپنانا، خیانت والے راستے اپنانا اور عہد پیمان کے خلاف کرنا، یہ ایک مسلمان تو نہیں جچتا، یہ مسلمان کی شان کے خلاف کام ہے۔ تو کوشش یہ ہو کہ خود بھی قوانین اور قاعدوں کے مطابق ہوں، اور اپنے بھائیوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ جب آپ ایک بات کے پر عہد اور پیمان کر چکے ہوں تو اس عہد اور پیمان کو پورا کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عظیم ملک عطا فرمایا ہے اور اس کے اندر اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ جب دنیا کے ملکوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو دیکھنے والا شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتا، اور جو افراد جہاندیدہ ہیں، جن افراد کا اسفار ہوتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ کی باقی دنیا کے سامنے کیا حیثیت۔ حالانکہ ایک مسلمان ملک کا پاسپورٹ ہے، اس کا حامل وہ ایک مسلمان شخص ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی اور ملک میں ان سے باقاعدہ متعینہ مدت کے لیے اجازت لے کے جاتا ہے تو یا تو وہاں پہ یہ چھپ جاتا ہے جسے اوور سٹے بولتے ہیں، اوور سٹے کر جاتا ہے، یا پھر ویزا اس نے گھومنے پھرنے کا لیا ہے وہاں جا کے کام شروع کر دیا، یا پھر کسی اور دھوکہ دہی میں وہ ملوث ہوتا ہے، تو اتنا بدنام ہو چکا ہے یہ کہ اب باقاعدہ ملکوں کی لسٹیں بنا لی گئی ہیں کہ ایسے ملک جہاں کے افراد دھوکہ دہی میں زیادہ ملوث ہوں ان کو ویزا نہیں دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کی محبوب امت کے افراد ہیں، اور ہم جب کسی سے معاہدہ کرتے ہیں مقررہ مدت کے لیے کہیں جانے کا، تو یہ عہد اور پیمان ہے، یہ وعدہ ہے، ہم کیسے اس کے خلاف کر سکتے ہیں؟ لیکن نہیں، جہالت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، یا جانتے کے باوجود گمراہی کی وجہ سے، بعض ایسے افراد جن کی وجہ سے سارے کے ساری قوم اور سارے کے سارے بہترین قوم اور امت وہ بدنام ہونے لگتی ہے، وہ آپ کے سامنے۔ لہذا یہاں تک کہ بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی ایمرجنسی کے ٹریفک کا سگنل تک توڑنا علماء نے منع لکھا ہے کہ یہ گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ جب ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ نے اس ملک کے ڈرائیونگ کے قوانین کو عہد و پیمان سمجھ لیا ہے، اب جب آپ اس کے خلاف کریں گے، اس معاملے کے اندر ایک نقطہ نہایت ضروری ہے کہ ہر وہ عہد اور پیمان جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کے خلاف حکم نہیں دیتا، اس پر ہمیں چلنا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے ہم سے عہد لیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، الم عہد علیکم یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، ہم نے تم سے عہد کر لیا ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا۔ اور جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، آپ گواہی دیتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہمارا معبود ہے، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں، تو نہ اللہ کے حکم کے خلاف میں کچھ کروں گا اور نہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف میں کچھ کروں گا۔ ایک بزرگ غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ کے خلیفہ کو خط لکھا تھا، اور اس خط کے اندر آپ نے بہت سارے دلائل جمع کیے تھے جس کا خلاصہ تھا، واسمع یا امیر المومنین، اے امیر المومنین بات سنیے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں آپ اپنے رب کے خلاف کرنے لگیں وہاں آپ کو مخلوق کا حکم ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں خالق اور مخلوق کے حکم آمنے سامنے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فرمایا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں اور باپ کتنے عظیم مقام ہیں، اللہ نے فرمایا اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، خبردار ان کے خلاف مت جانا، ان کی بے ادبی نہ کرنا، ان کی توہین نہ کرنا، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی قائم رکھنا یہاں تک کہ وہ آپ کو اللہ سے لڑنے پہ مجبور کر دیں، اور وہ آپ کو کہہ دیں کہ اب اللہ کے خلاف چلو تو پھر ماں اور باپ کا حکم ماننا اس کا کوئی مسلمان پابند نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ بے ترتیب باتیں ہیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ آپ حضرات کے سامنے اسلام کے اندر عہد و پیمان کی کیا حیثیت ہے یہ ایک مختصر انداز میں سمجھائی جائے۔ اور عہد اور پیمان صرف ایک محدود دائرے میں نہیں ہے کہ میں نے کسی سے وعدہ کر لیا، خواہ وہ لکھا ہوا ہو، خواہ وہ زبان سے ہو، خواہ وہ عمل سے ہو، بلکہ یہ ایک وسیع تر ایک پورا مضمون ہے۔ آپ زندگی کے اندر جو بھی اصول اور قواعد کو اپناتے ہیں تو آپ ایک طریقے سے عہد اور پیمان کر لیتے ہیں، اور اس عہد اور پیمان پر چلنا یہ نہایت ضروری ہے، خصوصاً آج کل شادی اور بیاہ کے سلسلے میں اکثر افراد میرے پاس تشریف لاتے ہیں یا ہمارے مدرسے میں دار الافتاء میں آتے ہیں، اور اس قسم کی وعدہ خلافیاں اور اس قسم کے عہد اور پیمان سے مکر جانا سننے میں آتا ہے کہ سننے والے کو شک ہوتا ہے کہ آیا اگلا سامنے مسلمان بھی ہے یا نہیں، اس نے بھی اللہ کے سامنے جانے کا ایمان رکھا ہے، اس نے بھی حساب کتاب دینا ہے، کس منہ سے یہ باتیں کر رہا ہے۔ لہذا عمل کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، جو حضرات ان معاملات میں ڈسے ہوئے ہوں وہ جانتے ہیں کہ کس کس قسم کی وعدہ خلافیاں اور عہد شکنیاں کی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کے اندر جو وعدے کی جتنی بھی اقسام ہیں اور جتنے بھی طریقے ہیں اس کو اچھی طرح پاسداری کرنے کی، ایفا کرنے کی، عہد و پیمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا، وادفع عنا بلياتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، انك سميع الدعاء. اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك كل خير سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر امورنا. اللهم حلل مشكلاتنا، واقض حاجاتنا، وادفع عنا بلياتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، انك سميع الدعاء. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں فضل و کرم سے حل فرمائے، جو اس دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہو گئے اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں مقامات نصیب فرمائے. ہمارے شہر کے بہت بڑے عالم اور یادگار اسلاف شیخ المشائخ حضرت مولانا اسفندیار خان صاحب، جو نہایت علیم ہیں اور آپ حضرات کی دعاؤں کی ضرورت ہے، دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، اور حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح کچھ ایام پہلے ہمارے محترم بزرگ اور ہمارے قریبی عزیز شاہد حیات بھائی وہ انتقال فرما گئے طویل علالت کے بعد، اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے، اور جو ان کی قوم کے لیے خدمات تھی، اسلام کے لیے خدمات تھی، وہ قبول فرمائے. جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں، اس کے تمام متعلقات، یہاں آنے والے افراد، یہاں سے محبت کرنے والے، یہاں سے تعاون کرنے والے، یہاں کے بتائے ہوئے اسلام اور توحید اور سنت کے معیار پر اور پیغام پر چلنے والے، اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنا فضل نازل فرمائے، اپنی رحمتیں نازل فرمائے، سب کی دعائیں قبول فرمائے، سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، مشکلات سے، مصائب سے، فتنوں سے اور اسی طرح آفات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری، آپ کی، ہماری تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، جو ایمان اور عمل کا مرکز ہے، اللہ تبارک و تعالی تا قیامت قائم و دائم فرمائے ہم اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو، ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ بار بار آنا جانا نصیب فرمائے. حضرت والد صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے. جو بیماری ہے، جو عوارض ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو دور فرمائے. اور جو توحید اور سنت کا، بخاری شریف کا اور ترمذی کا اور تمام احادیث کا ایک چشمہ یہاں سے بہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس چشمے کو تا قیامت جاری اور ساری فرمائے، چشمہ فیضان جاری فرمائے. جو مسلمان بھائی دعاؤں کا کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، اور جنہوں نے کہہ بھی دیا، اللہ تبارک و تعالی سب کی دعائیں قبول فرمائے، جو مرادیں ہیں عطا فرمائیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.